ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، عاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. دو مہینے اور آٹھ دن کی عزاداری کے بعد، ایام عزا کی آج یہ آخری مجلس ہے، لیکن آج ہی کی رات کیونکہ ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام شہادت کی رات بھی ہے، اس لیے ان دونوں موضوعات کو ایک ساتھ ایک مجلس میں جمع کرنا مشکل ہو رہا، اور ہمارے علاقوں میں اس کا طریقہ کار پھر یہی رہتا ہے کہ شب کی مجلس امام کے حوالے سے ہوتی ہے اور دن کی مجلس ایام عزا کی الوداعی مجلس کے حوالے سے. کیونکہ کل دیر بجے دن مغل مسجد میں بھی مجھے یہ ثواب مل رہا ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت کروں، تو یہاں بھی اسی طریقہ کار کے مطابق ہم نے مجالس کے موضوعات کو تقسیم کر دیا ہے. آج کی رات شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور کل دیر بجے کی مجلس میں جو مومنین پہنچ پائیں گے تو وہاں ایام عزا کی الوداعی مجلس کا عنوان رہے گا. مجلس کے شروع میں یہ بھی اعلان کر دیا جائے، شاید اسے آخر میں بھی میں دہراؤں. وعلیکم السلام، آئیے آگے تشریف لائیے. بہت نعرہ آخر مجلس میں بھی شاید میں اسے دہرا دوں کہ کل دن کے وقت چونکہ جلوس برآمد ہوگا، تو رات نماز کے فوراً بعد ہماری مجلس، جسے ہم لوگ کل کے حوالے سے محفل کہتے ہیں یا جشن کہتے ہیں، وہ نماز کے فوراً بعد شروع نہیں ہوگی، بلکہ آج کی طرح سے 8:30 بجے میرا بیان شروع ہوگا، تاکہ غم اور خوشی بھی ذرا سا 10 سے 15 منٹ کا آپ کو ایک وقفہ مل جائے. جس عنوان پر بات ہو رہی تھی، آج گفتگو کو شروع تو وہیں سے کرنا ہے. اگر کہ میں یہ گزارش تو کر چکا ہوں کہ شب شہادت ہے، بیان اس امام معصوم کا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ عنوان انہی امام معصوم کی زندگی کے جو اہم ترین پیغام ہمارے سامنے آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے بات شروع وہیں سے ہو رہی ہے جہاں دو دن گفتگو کا سلسلہ تھا. پھر ہم یہاں سے آج کی رات والے مخصوص عنوان پہ آئیں گے, اور جیسا کہ ہر ایک کو پتا کہ آنے والے کل کی رات کو اسی زمانے کے امام کی امامت کی پہلی رات کہلاتی ہے, اس لیے کل سے مکمل طور پر ہم اپنے اصل عنوان یعنی ظہور امام زمانہ پہ گفتگو شروع کریں گے. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کچھ یہ تھا کہ پروردگار نے اپنی آخری حجت کے ظاہر ہونے کی ایک تاریخ مقرر کی, اور آج تک جو ہمارے یہاں عام بات کی جاتی وہ اسی حوالے سے کی جاتی کہ یہ 10 نشانیاں ہوں گی, فلاں تاریخ ہوگی, فلاں دن ہوگا, فلاں سال ہوگا. وہ جو پروردگار نے ایک تاریخ مقرر کی, لیکن اس تاریخ کو مقرر کرنے کے بعد یہ اعلان بھی تو کیا ہے کہ یمح اللہ ما یشاء, اللہ اپنے لکھے ہوئے کسی بھی حکم کو جب چاہے بدل سکتا. یمح اللہ, یمح اللہ ما یشاء, اللہ معاف کر سکتا ہے, بدل سکتا ہے, مٹا سکتا. تو قرآن کی اس آیت کا اطلاع دنیا کے ہر مسئلے پر ہوتا, اور ان میں سے ہمارے امام کے ظہور کا مسئلہ بھی. خدا نے جو تاریخ لکھی یہ تاریخ بدل سکتی. میں اس وقت آپ حضرات کو زیادہ کنفیوز یا پریشان نہیں کرنا چاہتا, اس لیے ایک روایت کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں کہ بلکہ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ ظہور امام کی تاریخ پہلے کچھ اور تھی اور پروردگار نے اس تاریخ کو بدلا. یہ روایت اگر آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا یا اگر میری یہ بات آپ کو بہت عجیب لگی تو رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہ ای کا وہ مضمون پڑھ لی جس میں چوتھے امام کے حالات اور ان کا اپنے زمانے کے بادشاہوں کے مقابلے میں کردار. الگ سے یہ کتاب بھی چھپی ہے, اردو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے, اور توحید رسالے میں بھی چند قسطوں میں اس مضمون کو چھاپا گیا. ایک بڑا دلچسپ لیکن ہمارے یہاں کے مومنین کے لیے نیا مسئلہ, ظہور امام کی تاریخ پہلے طے ہو چکی تھی, پروردگار اسے بدل چکا. البتہ یہ بدلنا ان معنوں میں تھا کہ پہلے جو تاریخ تھی اسے بڑھا دیا گیا, یعنی انگریزی کا لفظ کہ ڈیلے کر دیا گیا, تاخیر کر دی گئی. اور اب ہمارا موضوع چل رہا کہ جس طرح اللہ ظہور کی تاریخ میں تاخیر کر چکا, اگر ہم اور آپ کوشش کریں تو اس میں تعجیل بھی ہو سکتی ہے. جب یہ تاریخ بڑھائی جا سکتی ہے تو یہ تاریخ کم بھی کی جا سکتی ہے. اور انسانی زندگی, جب ایک بچہ پیدا ہوتا آسمانوں پر اسی وقت لکھ دیا جاتا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی, مثلاً 60 سال. اب ہمارے پاس مسلسل روایتیں ہیں نا کہ بعض نیکیاں ایسی کہ اگر یہ شخص کر لے گا تو اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا. جس دن پیدا ہوا اعلان ہو گیا کہ یہ 60 سال کا ہے, مگر 60 سال کے بدلے 80 سال کا بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ گناہ ایسے کہ اگر آدمی وہ گناہ انجام دے جن میں خاص طور پر قطع رحمی, رشتہ داروں سے تعلقات کاٹ لینا, آگے چل کر کسی ایک مجلس میں اس کے حوالے سے تفصیل بیان کرنا پڑے گی, تو 60 سال کی عمر لکھی گئی لیکن اس عمر کو کم کر دیا جاتا اور پتہ چلا کہ 20 سال میں یہ مر گیا, 25 سال میں یہ مر گیا. تو انسانی زندگی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس پہلے سے یہ پیغام ہے، یہ عمر کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی، بلکہ ساتھ ساتھ وہ ایک لسٹ یا فہرست بھی ہے کہ کون سی چیزیں زندگی کو بڑھاتی اور کون سی چیزیں زندگی میں کمی کرتی۔ عمر کے علاوہ دوسرا بڑا مسئلہ انسان کو پیش آتا ہے رزق کا، رزق، رزق کے حوالے سے بھی ہمارے پاس سلسلہ ہے روایات کا، یہ اللہ ایک اعلان کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو کتنا رزق ملے گا، مگر بعض نیکیاں ایسی ہیں جو رزق کو بڑھا دیتی اور بعض گناہ ایسے ہیں جو رزق کو کم کر دیتے۔ اعلان کرنے کے بعد آسمان پر فرشتوں کے درمیان ایک اناؤنسمنٹ ہو جاتا کہ اس آدمی کا اتنا رزق ہے، مگر اس کے بعد بڑھ بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا، لیکن ہر چیز ایک اصول کے تحت چلتی، ایک سسٹم ہے، فلاں نیکی کرو گے تو اضافہ ہو جائے، فلاں گناہ کرو گے رزق میں کمی ہو جائے۔ یہی سارے مسئلے، یہ مثال مجھے اس لیے دینا پڑ رہی کہ جس عنوان پر ہماری مجلس اب پہنچی، یہ عام طور پر لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوتی، اور ساری دنیا میں میں نے یہ بات محسوس کی کہ جہاں پر یہ جملہ کہا اکثر لوگ اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے مجھے اتنی وضاحت کرنا پڑ رہی کہ یہ والا اصول کہ عمر بڑھ سکتی ہے کم ہو سکتی، پہلے ایک اعلان ہو جائے گا پھر کمی اور زیادتی ہوگی، رزق ایک اعلان ہو جائے گا کمی اور زیادتی۔ یہی مسئلہ ظہور امام کا، کہ اللہ نے تاریخ کو رکھی کہ فلاں تاریخ کو امام کو ظاہر ہونا، لیکن ہماری کمبختی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اور ڈیلے ہو جائے، جتنی دیر سے امام آئیں گے نقصان ہمارا، اور ہماری خوش قسمتی کی وجہ سے اس میں تاجیل بھی ہو سکتی ہے، یہ پتہ چلے کہ اللہ کے حساب سے ابھی ظاہر ہونے میں 500 سال باقی اور ہم اور آپ چاہیں تو آج ہی کی رات ظہور ہو سکتا، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 1, 2, 4, 10 آدمیوں کے کرنے کا کام نہیں، اس کے لیے اکثریت کو اپنے ساتھ، اکثریت کو اس اصول پہ عمل کرنا پڑے گا جو آپ نے بیان کر رہا۔ اب بات، اصل بات تو اب شروع ہو رہی ہے، اگر 2 آدمی 3 آدمی 5 آدمی یہ چاہتے ہیں کہ امام فوراً آ جائے اور باقی لوگ نہیں چاہتے، تو قرآن کا ایک اعلان سنی، وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال کی آیت، وَتَّقُوا فِتْنَةً، یہ سورہ انفال وہی سورہ جس کے فوراً بعد سورہ توبہ، جس کا تفصیلی بیان کل رات کو قیصر باغ کی مجلس میں ہو چکا، اس کا پڑوسی، بلکہ ایک جملہ آ گیا زبان پہ عرض کر، کل رات کو قیصر باغ کی مجلس میں یہ ایک مسئلہ بھی بیان کیا جا رہا تھا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں، تو کیوں نہیں؟ اس کی کئی وجوہات لکھی گئی، ایک روایت عام مسلمانوں کی کتاب میں یہ بھی سن لی کہ چونکہ سورہ توبہ الگ سے کوئی سورہ ہی نہیں، وہ سورہ انفال ہی کا حصہ، ایک روایت آپ کو یہ ملے گی عام مسلمانوں کے پاس، لکھتے وقت اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، سورہ ایک ہی، اس لیے سورہ انفال کی جو بسم اللہ ہے نا وہی سورہ توبہ کے لیے چل رہی ہے، جیسے آپ الحمدللہ کا سورہ لکھیں کہ آدھا لکھ دیں آدھا چھوڑ دیں، اس کے بعد جب دوبارہ لکھیں گے تو نئی بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ یہ پہلے ہی والے حصے کا ایک تتمہ یا اختتام۔ خیر یہ مجمع تو کل تھا بھی نہیں قیصر باغ، تو میں یہ غلط بات بیان کرنے لگا ہوں، کل یہ جو بات آ گئی تھی وہی سورہ انفال، اس کی آیت بہت اہم پیغام، آیت کا پیغام کیا؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اے صاحبان ایمان، بعض اوقات ایک ایسا امتحان اور آزمائش لی جاتی ہے کہ خالی ظالم اس کی لپیٹ میں نہیں آتے، بلکہ جو بیچارہ کوئی قصور نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں، وہ بیچارہ خود مظلوم ہے لیکن اسے بھی سامنا کرنا پڑتا، جب معاشرے کی اکثریت ظالم ہو جائے اور اللہ کی طرف سے کسی قسم کا عذاب آئے یا امتحان آئے تو اس کی لپیٹ میں وہ بھی آ جائیں گے کہ جو ظالم نہیں. اگر ہمارے معاشرے کی اکثریت اپنے امام کو پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تو ساری باتیں سنیں, ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑا دیں, اور بلکہ بڑی کھدائی اور بے غیرتی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ نے دو کان بنائی اسی لیے کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو. اگر اکثریت ایسی ہو جائے تو چند بیچارے مومنین جو اپنی جگہ تڑپ رہے ہیں کہ ہمارا مولا کیوں نہیں آتا, ہم تو اس سارے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں جو روایتوں کی روشنی میں مولانا نے مثلا بتایا, تو قرآن نے کہا دو آدمی, چار آدمی, چھ آدمی کے کہنے سے امام نہیں آئے. معاشرے کی اکثریت کو امام کو بلانا, مگر پہلے یہ بتایا تو جائے کہ بلانے کا طریقہ کیا. تو ایک بات تو بالکل شروع میں یاد رکھی کہ یقیناً دعا میں بڑی طاقت ہوتی, ناممکن کام دعا کے ذریعے سے ممکن ہو جاتے. کل میں نے کتنے ہی واقعات پڑھے اور مجھے اس سے پہلے کی اپنی مجلسیں یاد آ رہی, مثلاً سورہ طلاق والا عمل, مثلاً یا فتحو والا عمل, مثلاً قرآن کی چار آیتیں اور آٹھ آیتوں والا عمل. اس سے پہلے مختلف سالوں میں یہ ساری دعائیں کر چکا ہوں, مگر جو چیز بالکل ممکن نہ ہو وہ دعا کے ذریعے بھی قبول نہیں ہوتی. بطور مثال ایک واقعہ سن لیجیے, دعا کی بھی بات ہو جائے گی اور ذرا سا جو ہمارا دو دن سے موضوع اخلاقیات اور عمل سے ہٹا ہوا تھا وہ تذکرہ بھی ہو جائے گا. جناب لقمان ان دو آدمیوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں علماء اسلام میں یہ بحث ہے کہ کیا یہ نبی تھے کہ نہیں تھے. ایک کا ذکر کل آیا, جناب خضر. بہرحال جن کی زیادہ شہرت یہ ہے کہ وہ نبی ہیں, گرچہ مرحوم آیت اللہ خوئی نے ایک استفتاء کے جواب میں تحریر کیا کہ میرے نزدیک جناب خضر کی نبوت ثابت نہیں. اور دوسرے ہیں جناب لقمان, البتہ ان کے بارے میں زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہ نبی نہیں, لیکن بحث دونوں کے بارے میں چلتی. اور اس بحث کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے ان دونوں کا تذکرہ کیا, ان کی نبوت کا ذکر نہیں کیا. نبی ہوں کہ نہ ہوں, اتنے قابل احترام اور دانش مند شخصیت کہ پورا ایک سورہ لقمان کے نام سے قرآن میں آیا, اور اسی سورے کی پانچویں آیت گانا بجانا حرام ہے, اسلام میں غنا گناہ کبیرہ ہے. اس کے حوالے سے جو سب سے مشہور اور واضح آیت ہے وہ سورہ لقمان میں آئی, اور بھی آیتیں ہیں لیکن جو سب سے زیادہ زیر بحث آتی علماء کرام کے سامنے میں کیا زبان کھولوں. لیکن کتاب مقاصد میں جہاں غنا کی بحث تو عام ترین آیت سورہ لقمان کی. سورہ لقمان میرا موضوع نہیں, جناب لقمان کا ایک واقعہ. جناب لقمان کو کچھ ایسا ہی زمانہ ملا تھا جیسا آپ کو اور مجھے مل رہا, نہ واجبات کی کوئی خاص پابندی ہے, نہ حرام سے بچنے کا کوئی جذبہ ہے, نہ تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی خیال ہے, نہ شریعت کی کوئی اہمیت ہے, مگر ہے ہر ایک مومن, یعنی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھے بیٹھا, خود بھی اپنے آپ کے لیے جنت یقینی سمجھ رہا اور ادھر ادھر بانٹتا بھی پھر رہا, تم بھی لے جاؤ, تم بھی لے جاؤ, تم بھی لے جاؤ. جناب لقمان موقع کی تلاش میں, اب موضوع میرا بدل نہ جائے اس لیے خالی ایک جملہ کہہ کے واپس آتا ہوں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے ایسے واجبات کہ ہر زمانے میں اور ہر نبی کے دور میں واجب رہے. لقمان کی ذمہ داری ذرا سا ان لوگوں کے ذہن کو جھنجھوڑے, جنت کیا اتنی آسان چیز, ایسی فالتو کی چیز ہے جنت. ایک بار موقع بن گیا, فصل یا کھیت میں بیج بونے کا وقت آ گیا. یہ ٹائم ہوتا ہے نا سیڈنگ کا. لقمان کے آقا نے بلایا کہا کہ لقمان کل تم کھیت میں چلے جانا, کام کرنے والے غلام ہیں, تم ان کو سپروائز کرنا, ان کی نگرانی کرنا, اور سارے کھیت میں گندم کے بیج بو کے آ جانا. ایک نارمل اور روٹین کی بات, کوئی نئی بات, کوئی عجیب بات نہیں. لقمان چلے. جب کام مکمل ہوا اس دن شام کے وقت آقا کے گھر پہنچے, پتا چلا کہ آقا اس وقت تو گھر میں نہیں, اس لیے کہ نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر نبی کی امت پر واجب رہی. طریقہ الگ ہو سکتا ہوگا لیکن نماز ہر ایک کے لیے واجب, بلکہ غالباً ہر مذہب صبح اور شام کی عبادت کا حصہ ہوتا. گھر والوں نے کہا کہ اس وقت تو آقا مسجد گیا, گئے مسجد جان بوجھ کر انٹینشنلی ذرا دیر سے پہنچے. جب نماز ختم ہو گئی اور دعا ہو رہی اور ایک کونے میں جا کے کھڑے ہو گئے, دیکھا کہ صف پر بیٹھے ہوئے سارے نمازی لمبے لمبے ہاتھ, اونچی اونچی آوازیں اور دعاؤں پر دعائیں مانگ رہے ہیں. اے خدا جنت میں اتنا بڑا محل دے دے, اور جنت میں اتنی ساری حوریں دے دے, اور جنت میں یہ دے دے, اور جنت میں وہ دے دے. ایک سے ایک شرابی, ایک سے ایک زانی, ایک سے ایک جواری, بڑے سے بڑا گناہگار, مگر اتنے آرام اور مزے کے ساتھ جنت مانگ رہا. لقمان ایک کونے میں کھڑے, جیسے ہی دعائیں ختم ہو لقمان آگے بڑھے, کہا کہ آقا آپ کے حکم کے مطابق میں نے سارے کھیتوں جو کے بیج بو دیے, اب بتائیے اگلا حکم. جو آقا کو ایک جھٹکا لگا, شوق, کیا کہہ رہا, غلطی سے تو نہیں کہہ گیا؟ لقمان نے کہا نہیں, کھیتوں میں جو کے بیج بو کے آ رہا ہوں. آقا نے کہا تو نے سارے کھیتوں کا ستیہ ناش کر دیا, میں نے گندم کے بیج بونے کے لیے کہا تھا, جو کیسے بو دی؟ او ہو, لقمان نے سر پکڑ لیا, بڑی غلطی ہو گئی. لیکن ٹھہر جائیے آئے میرے آقا, میں اپنی غلطی کو ابھی صحیح کرتا ہوں. یہی کھڑے کھڑے اگر یہ جملہ نہ کہتے تو مجمع جانے لگتا, بھئی آقا اور غلام بات کر رہے ہیں, ہمارا کیا تعلق. لقمان نے کہا ابھی یہی کھڑے کھڑے اپنی غلطی درست کرتا ہوں. یہ لوگوں کو ایک عجیب بات لگی, کیا لقمان کو کوئی جادو آتا؟ کیا لقمان کے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے کھیتوں کی غلطی صحیح کر دیں؟ اے لقمان ہمیں تو بتاؤ کیا طریقہ. لقمان نے کہا ٹھہر جاؤ, جو تم نے طریقہ اختیار کیا وہی تو ہے. مسلح پر بیٹھ گئے. خدا بندہ میں نے اپنے آقا کے کھیتوں غلطی سے جو کا بیج ڈال دیا, مگر تو قادر مطلق ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, جو کے بیج سے گندم کی فصل تیار کر. ساری مسجد میں قہقہ لگائے, لوگ ہنسنے لگے. لقمان تمہاری عقل مندی اور دانش مندی کی بڑی تعریفیں کی جاتی, اور ایسی بے وقوفی کی دعا مانگ رہے. لقمان نے کہا میں نے کیا بے وقوفی کی؟ کیا میرا پروردگار قدرت نہیں رکھتا کہ جو کے بیج سے گندم کی فصل تیار کر؟ لوگوں نے کہا قدرت تو رکھتا ہے, مگر خدا اس دنیا کا نظام ایک سسٹم کے تحت چلاتا. تو کہا کہ اگر جو کے بیج بو کر میں گندم کی دعا کروں تو تمہارے نزدیک میں نے غلطی کی, اور تم گناہوں کے بیج بو رہے ہو اور آخرت میں جنت کی فصل مانگ رہے ہیں, تو کیا یہ غلطی نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا آدمی یہی کر رہا ہے, بیج بوئے جا رہے ہیں گناہوں کے, گناہ پہ گناہ, غلطیوں پہ غلطیاں, حرام پہ حرام, اور توقع اور تمنا کیا ہے؟ جنت ملے, پورے ملے, دودھ و شہد کی نہریں ملے, باغات ملے. اے صاحبان ایمان, اتنا واضح عقلی مسئلہ کہ آدمی ذرا بھی غور کرے تو سمجھ میں آ جاتا. مگر چونکہ فی الحال آج کی اس مجلس کی حد تک مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شاید آواز بھی میں صحیح طریقے سے آج تک نہیں پہنچا پا رہا, مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں, غلطی اس کی ہوگی, ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی جائے گی. میں جتنا میرے لیے ممکن ہے کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا ٹھہر ٹھہر کے بات کرو, جبکہ یہ میرا اسٹائل نہیں, میں تو بہت تیز دوڑتا ہوں, فقط اس لیے کہ آپ تک صحیح آواز پہنچ جائے. اس موسم میں جو لوگ زحمت کر کے یہاں آئے ان کا وقت ضائع نہ ہو, لیکن پھر جو چیز میرے اختیار میں نہیں اس کے لیے مجھے معاف رکھیے گا. بات یہ چل رہی کہ دعا, دعا کا اصول یہ بنا کہ اللہ قدرت رکھتا ہے مگر کچھ تمہارے پاس بھی تو عقل ہے نا, جب دعا مانگو تو پہلے یہ تو دیکھو کہ کام کیا کر رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ جو کے بیج بو رہے ہو اور گندم کی فصل کی دعا کر رہے ہو. وہ قدرت رکھتا ہے مگر اس قدرت کا خلاصہ یہ کہ اللہ وہی دعا قبول کرتا کہ جس میں بندہ مومن پہلے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کر. اب دیکھیے دعا کے حوالے سے جو بات میں نے کہی یہ ہمارا ایک عام آدمی بھی جانتا ہے, کب؟ جب روزی کا مسئلہ آتا. عام آدمی بھی کہتے کہ روزی کے لیے دعا کرتے رہو لیکن نہ کوئی کام کرو, نہ کوئی محنت کرو, نہ گھر سے باہر نکلو, نہ بزنس کرو, تو اللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تو روزی نہیں دے گا. اگرچہ وعدہ اللہ کا ہے کہ ہر زمین پہ چلنے والے ہر مخلوق کی روزی میرے ذمے, اللہ کا وعدہ ہے, مگر وعدہ کب پورا ہوگا؟ جب تم بھی تو کوئی کوشش کرو نا. اللہ ہماری اور آپ جان کی سلامتی کی اگر ہم دعا مانگیں تو ہماری جان کی حفاظت کر سکتا, لیکن اپنے آپ کو چلتی بس کے سامنے گرا دو اور کہو خداوندہ قادر مطلق میری جان بچا لو, میریکل اور معجزے ہوتے. مگر آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو سڑک پہ پھینک دے اور پھر کہے کہ میری دعا قبول کیوں نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں, دعا اس چیز کا نام نہیں. دعا کا خلاصہ یہ جو مولا نے نہج البلاغہ میں بیان کیا, السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش کرنا میرا کام اور اس کے بعد کوشش کرنا میرا کام اور اس کے بعد میں کوشش تو بہت کر رہا ہوں لیکن کیا کیا جائے. میں نہیں, کوشش کرنا میرا کام ہے, پھر اللہ اسے مکمل کرے گا. چنانچہ ایک حدیث بھی ہمارے پاس ہے کہ چھ آدمیوں کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا, چاہے وہ دعا کرتے کرتے مر ہی کیوں نہ جائے. جن میں سے ایک وہی آدمی جو روزی کے لیے دعا کرے اور محنت نہ کرے, اور ایک ہی آدمی جو ظالم کا مقابلہ کیے بغیر خدا سے کہے کہ ظالم کو ہٹا دے, خدا کبھی ظالم کو نہیں ہٹاتا. پہلے تمہیں خود بھی جتنی طاقت ہے اتنا مقابلہ کرنا. اور اسی حوالے سے میں ایک ضمنی بات کہتا ہوں, آپ کے ذہن میں میرا موضوع ہوگا, امام کے ظہور کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول تو کچھ کرنا بھی پڑے گا, وہ ابھی آج میرا موضوع بن رہا. مگر اس سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں, وہ یہ کہ اللہ نے جو ہمیں عقل دی اس کا تقاضا بھی یہی ہے, اور جو حدیثیں آپ نے مولا کی اور امام کی سنی اس کا پیغام بھی یہ کہ دعا اللہ قبول کرتا ہے, بشرط یہ کہ تم جتنا تمہارے کرنے کا کام ہے تم اپنا کام کرو, اس کے بعد دعا کرو تو خدا دعا قبول کرے گا. جناب موسیٰ بیمار پڑ گئے, طبیب علاج کے لیے آج جناب موسیٰ نے منع کر دیا, کہا میرا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے, میں اس سے دعا کر رہا ہوں, شفا دینے والا وہ, صحت دینے والا وہ, بیماری دور کرنے والا وہ, طبیب میں کیا طاقت. چنانچہ جب تک کہ خدا کی طرف سے شفا نہ ملے گی میں تمہاری کوئی دوا نہیں لوں گا. طبیب چلے گئے, نبی بیمار تھے, سارے ڈاکٹر آ گئے, سب کو بھگا دیا. البتہ نبی یہ باتیں جانتا, ہمیں اور آپ کو پیغام دینے کا ایک طریقہ خدا کی طرف سے وہی آئی. کب؟ جب موسیٰ کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور تکلیف میں حد سے زیادہ اضافہ ہو گئے اور موسیٰ دعا کرتے کرتے تھک گئے، خداوندہ ایسے فاسق فاجر شرابی جواری وہ بیمار پڑے صحت مند ہو کے چلے گئے، تو نے انہیں شفا دے دی اور مجھے نہ دی، کہا موسیٰ قیامت تک تمہیں شفا نہ دوں گا. ارے کس لیے؟ دو جواب آ سکتے تھے. میں اکثر حدیثوں کے سارے پہلو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے موسیٰ اس لیے کہ میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں، جیسے حضرت ایوب کا امتحان ہوا تو موسیٰ صبر کر لیتے، کہا موسیٰ قیامت تک شفا نہ دوں گا جب تک کہ تم ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا پہ عمل نہ کرو گے. خدا بندہ میں تو تجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں اور اپنی دعا پہ بھروسہ کر رہا ہوں. کہا موسیٰ دواؤں میں بھی شفا میں نے ہی رکھی ہے، ڈاکٹر نے نہیں رکھی ہے، یہ میری ہی دی ہوئی شفا ہے. میں دعا اس وقت قبول کرتا ہوں جب بندہ مومن اپنے کرنے کا کام پورا کر لے، اس کے بعد پھر میرا کام شروع ہوتا. تمہارا کام ہے دوا لینا، میرا کام ہے اس کے بعد شفا دینا، اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں. جگہ جگہ یہ اصول سامنے آ رہا. آج اصل موضوع پہ جانے سے پہلے صرف ایک مختصر سی گزارش. موجودہ طبی تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ بہت ساری بیماریاں ایسی جن کا علاج ذرا سی احتیاط کے ذریعے ہو سکتا. مثلا واقعاً والدین کو خون کے آنسو رلانے والی ایک بیماری، خون کی ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا، بڑی خطرناک بیماری. جب کسی بچے میں یہ بیماری آ جاتی تو ایک تو یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس کے بدن کا خون بدلنا پڑتا، اور اس کے باوجود 18 سے 20 سال میں اس بچے کا مر جانا تقریباً یقینی ہوتا. کل یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اس سے ملتی جلتی بیماری. والدین اپنی تکلیف برداشت کر لیتے، اولاد کی تکلیف اس سے برداشت ہوتی. وہی عمر بتائی گئی تھیلیسیمیا بیماری کے بچوں کی، جس عمر کے حوالے سے حسین نے کہا تھا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں، اس لیے تجھے نہیں معلوم کہ بوڑھے باپ پہ کیا گزرتی جب جوان بیٹا مرتا. لیکن ایک تو یہ کہ ہم یہ کہیں کہ خدا کی طرف سے امتحان ہے، ہم کیا کر سکتے، ہمارے بچے کو یہ بیماری ہو گئی، ہمارے اختیار میں کوئی چھوڑی. ہاں، جو بیماری ہمارے اختیار میں نہیں اس میں اگر ہم یہ کہیں تو یقیناً صحیح بھی ہے، اور ہمیں اس صبر پہ ثواب ملے گا، اس آزمائش پہ ہمارا درجہ بلند ہوگا، ہمارا یہ بچہ مر کر ہمیں جنت میں پہنچائے گا. لیکن جو بیماریاں اپنے اختیار میں ہیں، البتہ لا علمی یا لاپرواہی کی وجہ سے ہم وہ بیماریاں خریدتے، اس میں تو شاید دعا کا یہ اصول چلے کہ جب تم نے اپنا کام ہی نہیں کیا تو خدا تمہاری دعا کیوں قبول کرے. تھیلیسیمیا بیماری خطرناک ترین بیماری، مگر آج کل اس کے حوالے سے بہت ہی اچھی خوشخبری یہ کہ اگر شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا بلڈ ٹیسٹ ہو جائے یا عام حالات میں یہ بلڈ ٹیسٹ ہو جائے تو پتا چل سکتا کہ کون سی شادیاں ایسی جس کے نتیجے میں یہ بیماری ہو سکتی ہے بچے. چنانچہ ایسی جگہ رشتے میں احتیاط کی جائے، جس طرح ہم شادی کے موقع پہ ایک استخارہ دکھواتے ہیں، اسی انداز سے یہ بھی ایک طریقہ کار. قابل مبارکباد شہر بمبئی کے وہ نوجوان جنہوں نے اس حوالے سے بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا، اور آج کی رات بھی یہی اسی گلی میں کہیں پہ بلڈ کیمپ لگا ہوا. یہ چند لمحے کی زحمت ہے، مگر اس کے ذریعے انسان اتنی بڑی پریشانی سے اپنے آپ کو بچا لیتا کہ جو اپنی زندگی سے بڑی پریشانی، اپنی زندگی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اولاد کی زندگی اہمیت رکھتی ہے. واقعات اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ استعمال کیا جائے. مذہبی اعتبار سے چاہے یہ واجب نہ ہو، لیکن یقیناً شریعت کے اعتبار سے بھی انتہائی تاکید والا عمل ہوگا کہ اس طرح سے بلڈ ٹیسٹ کرا کے یہ فیصلہ کیا جائے اور اخلاقی اور سماجی تو بہت بڑی ذمہ داری. اپنی قوم بیمار نوجوانوں کی تعداد بڑھانے کا کیا فائدہ جب سے چند لگنے کی زحمت, اور آپ ایسی خطرناک ترین بیماری سے اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں. یہی اولاد کو آگے چل کر امام کا لشکر بننے والی, اور یہی میرا اصل موضوع. ہر دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی کام کرو. ظہور امام کے لیے آپ خود بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے دعا کر رہے ہیں. جب آپ نے اپنے والدین کو دیکھا وہ دعا کر رہے ہیں, اگر آپ کو اپنے دادا دادی اور نانا نانی یاد ہو وہ دعا کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہماری قوم جب باقی ہر چیز کے بارے میں یہ جانتی ہے کہ صحت کے لیے دعا کر رہے ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا, روزی کے لیے دعا کر رہے ہو تو دوڑ دھوپ کرنا, ظہور امام کے لیے دعا کر رہے ہو, آج تک اس کے حوالے سے تم نے کیا خدمت انجام دی؟ دادا دادی کو تو تقریباً ہم نے بھی دیکھا, وہاں سے لے کے آج تک اتنے سال گزر گئے, دعا نظر آئی؟ دعا کے حوالے سے کوئی کوشش نظر نہ آئی. ارے یہ تو چھوٹی چھوٹی دعا ہے کہ خداوندہ ہمیں صحت دے دے, خداوندہ ہمارے روزگار میں اضافہ کر دے, خداوندہ ہمیں حج اور عمرے کی توفیق دے دے. یہ چھوٹی دعا ہے اس دعا کے مقابلے میں. اس کے لیے تو آدمی پھر بھی دوڑ دھوپ کرتا, اور جو سب سے بڑی دعا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ مومنین کتنے لوگ آج آ گئے, موسم بڑا خراب, جتنے لوگ آج آ گئے اور جو میری آواز سن پا رہے ہیں, آج تو اس آواز کا مسئلہ ہو رہا, ان سے میرا سوال کیا کوشش کی ہے آج تک ہم نے ظہور امام کی؟ اگر آپ کہیں گے کہ مولانا یہاں اس لیے کوشش نہیں کی کہ وہ تو جب اللہ چاہے گا تبھی ہوگا, تو اگر ایسا ہے تو آپ اجل اللہ تعالیٰ کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ایک طرف تو دعا بھی مانگتے ہیں, خدا بندہ ظہور میں تعجیل کر دے. دعا وہی مانگی جاتی ہے جس کے ہونے کا امکان, ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک مرد کہہ دے کہ خدا بندہ تو قادر مطلق ہے مجھے بیٹا دے دے بغیر شادی کے, میرے پیٹ سے بیٹا پیدا ہو. نہیں مانگیں گے یہ دعا. آپ کو پتا ہے کہ یہ حماقت والی دعا ہے. بھائی اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اسی وقت آئیں گے جب اللہ بھیجے گا, تو اجل اللہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اجل اللہ کی؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے جتنی روزی لکھ دی گئی اتنی ہی ملے, تو روزی کے لیے دعا مانگنا بیکار. کیا فائدہ اپنا گلا پھاڑنے سے؟ کیا فائدہ اپنے آپ کو تھکانے سے؟ اگر آپ کو پتا کہ صحت اور بیماری جو لکھ دی گئی ہے وہی ہو کے رہے گی, فائدہ کیا ہے صحت کی دعا مانگنے سے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ امام تو آئیں گے اپنے ہی وقت, تو اب جل اللہ تعالیٰ ظہور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اے خدا جلدی سے, اگر وہ جلدی آ ہی نہیں سکتے ہیں تو جلدی کی دعا کس لیے؟ دیکھیے شیطان کیسا ہمیں بہتا تھا, ساری زندگی الاجل الاجل الاجل, ہر مجلس میں اجل اللہ, ہر اعمال میں اجل اللہ, ہر نماز کے بعد السلام علیکم یا صاحب الفر و سما. آپ حضرات کو اندازہ نہیں یہ پڑھنے والے کا کلیجہ کیسا خون ہو جاتا ہے جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے, لیکن ہے کسی کے اختیار میں نہیں. مشین ہے, خراب ہو سکتی ہے, آدمی خراب ہو, لیکن آپ حضرات ذرا سا تعاون کریں, میں بھی اپنے خیالات کو منتشر ہونے سے بچاؤں. ذرا سوچئے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا آپ نے اتنی بڑی بات بغیر حوالے کے کہہ دی کہ امام کو جلدی بلا سکتے, تو حوالہ تو اتنا واضح ہے کہ جب سے آپ نے بولنا سیکھا اجل اللہ بول رہے ہیں. کبھی غور کیا اس کا مطلب کیا؟ کوئی بہت ہی پرانی زمانے کی کتاب میں دبی ہوئی چھپی ہوئی کوئی حدیث پڑھی جائے, آپ کے فرشتوں کو بھی پتا نہ ہو, وہ تو سمجھ میں آ گئے آپ کا اعتراض کہ مولانا کہاں سے پڑھ لیا. اٹھتے بیٹھتے صبح شام محفل مجلس عزاداری اعمال نماز ہر جگہ الاجل الاجل کہیں, اور غور ہی نہ کیا الاجل کا مطلب کیا. اور اگر یہ پیغام ہے کہ امام جلدی آ سکتے ہیں ورنہ یہ نان سینس ہو جاتا نعوذ باللہ, ورنہ یہ بات بالکل واہیات اور بے معنی ہو جاتی. جلدی آئیے جلدی آئیے, امکان ہے تبھی تو ہم بلا رہے ہیں, مگر پھر یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ دل سے یہ دعا کوئی مانگ ہی نہیں رہا. اگر یہ دعا دل سے مانگی جاتی تو دو باتیں آتی. نمبر ایک, کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہی نہیں مولانا حوالہ کیا. حوالہ مانگنے کا مقصد کہ آپ کہہ تو اجل اللہ رہے ہیں, مگر آپ کو یقین ہے کہ امام آئیں گے نہیں آئیں گے اپنے وقت پر. یہ تو دعا نہ ہوئی نا کہ دعا مانگیں مگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ دعا پوری تو نہیں ہوگی. جس دعا کے مانگتے وقت خیال آ گیا کہ یہ دعا پوری نہیں ہوگی, وہ پوری ہونے والی بھی دعا ہو تو پوری نہیں ہوتی. تو دیکھیے جب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا, سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اتنے سارے مومنی اتنے سالوں سے اجل اللہ کہہ رہے, یہ بیکار کیوں ہو رہا؟ بیکار اس لیے ہو رہا کہ اجل اللہ زبان سے کہہ رہے دل سے کہیں نہیں رہے. دل سے ہر ایک سوچے بیٹھا کہ امام آئیں گے اپنے وقت پر, جلدی تو آئی نہیں سکتے. تو پھر یہ کیا حماقت ہے, یہ کیا فراڈ ہے, کیا دھوکا ہے اللہ سے کہ کہہ بھی رہے کہ جلدی بھیج اور پتا بھی ہے کہ جلدی نہیں آئیں گے. اور دوسری بات, یہ دعا آدمی دل سے نہیں مانگتا ہے, اس کی دلیل کہ اتنی دعا مانگ رہا آج تک اجل اللہ کے حوالے سے آپ نے کوشش کیا کی ہے؟ امام کو بلانے کے لیے کوئی کوشش کی؟ اب آپ کا سوال ہوگا مولانا کیا کوشش ہوتی؟ بیماری کو دور کرنے کی کوشش پتا ہے, اسپتال جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, روزگار کی پریشانی کی کوشش پتا ہے کہ کوئی بزنس شروع کرو, نوکری ڈھونڈو, لوگوں کے پاس درخواست لے کے جاؤ, حج اور عمرے کے لیے کوشش پتا ہے کہ پیسے جمع کراؤ, پاسپورٹ کا انتظام, ٹکٹ کا انتظام, ظہور ایمان کے لیے کوشش کس چیز کا نام؟ ظہور ایمان کے لیے کوشش جس چیز کا نام ہے, یہاں سے اصل موضوع شروع ہو. اور میں یہ بتا دوں کہ ظہور ایمان کے لیے کوشش, یہ اصول ہمیں ہر امام نے دیا, لیکن سب سے زیادہ اس پہ تاکید ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام والسلام. پھر اپنا جملہ دوہرا دوں, ساری زندگی ہماری نسلیں اجل اللہ کیسے گزر گئیں لیکن ہر ایک نے زبان سے کہا, دل سے کسی نے نہ کہا سوائے چند, لیکن وہ چند آدمی. اگر امام خمینی اور آغا خوئی اور آغا محسن حکیم یا آغا برنجر اگر چند آدمی دل سے کہیں تو اصول پہلے بتا دو کہ جو اجتماعی کام ہوتا ہے نا وہ دو یا چار یا پانچ آدمیوں کے صحیح ہونے سے نہیں ہوتا, اکثریت تو صحیح ہونا. اور اس کے لیے تیاریاں 11ویں امام نے شروع کر دی. سب سے زیادہ مشکل امامت ایک حوالے سے 11ویں امام کی سب سے زیادہ مشکل. کیوں؟ اس لیے کہ 11ویں امام کی امامت وہ تھی جس کے فوراً بعد غیبت شروع ہونے والی تھی. امام کی ذات ماننے والوں کے لیے کتنا بڑا سہارا ہوتی آپ کو اس لیے نہیں اندازہ کہ آپ جب سے پیدا ہوئے غیبت دیکھی. لیکن جو لوگ 11 اماموں کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اچانک بار بار غیبت میں جا رہا, جو بچہ ایسے وقت دنیا میں آیا کہ اس نے باپ کو دیکھا ہی, ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ باپ مر گیا, بیوی اس کی حاملہ تھی, بچہ جب پیدا ہوا تو یتیم پیدا ہوا, اسے اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ یتیمی کسے کہتے, اور 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال باپ کو دیکھا اور پھر باپ دنیا سے گئے. اس بچے کو باپ زیادہ یاد آتا. پہلے بچے کے لیے عید آئے, بقرعید آئے, خوشی کا موقع آئے, اسے پتہ ہی نہیں کہ باپ کسے کہتے. ہم اور آپ غیبت میں ہمیں اتنا اندازہ نہیں, لیکن ان مومنین کرام کا اندازہ کیجیے جو 9ویں امام کو دیکھ رہے, 10ویں کو دیکھ رہے, 11ویں کو دیکھ رہے اور ایک دم پتا چلا کہ امام بھائی. اتنا بڑا صدمہ ہو, کسی ماں کا جوان بیٹا اچانک مر جائے پاگل ہو جاتے, کسی خاندان کا سربراہ اچانک دنیا سے چلا جائے بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرتا. تاریخ بتا رہی ہے کہ انبیاء کے زمانے میں یہ غلطی ہو چکی ہے, کیا کبھی آپ نے یہ پڑھا کہ دنیا میں بت پرستی آئی کہاں سے؟ جا کے دیکھی حضرت ادریس کے حالات میں دیکھیے وہاں ملے. حضرت ادریس اللہ کے پہلے نبی ہیں جو مرے نہیں غائب ہو گئے. دیکھیے نبی کو امت کی آنکھوں کے سامنے موت آ جائے تب بھی ذرا صبر آ جاتا, اچانک آئے. اسی لیے جب امام زمانہ آئیں گے تو سب سے پہلے حضرت ادریس آئیں گے اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ آئیں گے, کیونکہ پہلے نبی جو غائب ہوئے ادریس ہیں, آخری نبی جو غائب ہوئے عیسیٰ. جناب ادریس غائب ہو گئے, قوم پاگل ہو گئے. وہی حالت کہ جیسے اچانک باپ مر جائے, خاندان جھاڑو کے تنکوں کی طرح بکھر جاتا ہے. امت پاگل ہو گئی, کہاں چلا گیا ہمارا نبی؟ کل تک کتنی آسانی, کوئی مسئلہ ہوتا جا کے پوچھ لے, کوئی حاجت پیش آ جاتی پہنچ جاتی, کوئی دعا کروانا ہوتی رابطہ کر لے, غائب. شیطان آ گئے انسانی شکل اور کہا کہ تمہیں یہ نبی بہت یاد آ رہا, تو ایسا کرو کہ اس کی تصویر بنا کے اپنے پاس رکھ لو. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا, مرنے والے کی البم, مرنے والے کا ویڈیو, مرنے والے کی تصویریں ایک سہارا بن جاتا ہے. حضرت ادریس کا مجسمہ شیطان نے بنا کے دیا, کہا کہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو, تمہیں اطمینان رہے گا یہ ہے تمہارا نبی. اب امت کے پہلے گروہ حضرت ادریس کی تصویریں بنائی, بدھ بنا کے, عبادت کے لیے نہیں یاد رہے. بعد کے بچوں نے دیکھا ہمارا بابا اس تصویر کی بڑی عزت کرتا تھا اور ہمارا بابا اس بت کو بہت احترام سے رکھتا تھا. جب بابا چلے گئے اپنے بیٹوں کو بتائے بغیر کہ اصل کہانی کیا, شیطان پھر آ گئے, کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ بت اور یہ تصویر تمہارے بابا کتنی عزت کرتے, اچھے بڑے نمازی اور پرہیزگار. نوجوانوں نے کہا ہم نے خود بھی دیکھا, بڑا احترام کرتے, کہا اس لیے کرتے تھے کہ یہ خدا کا مجسمہ ہے اور یہ خدا کی تصویر. والدین نے خود عزت کی, اولاد کو صحیح پیغام نہ دیا, اولاد بہت. نبی تو پھر بھی اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اہم امام ہوتا. گیارہویں امام کے سامنے بڑا مسئلہ کہ میرے بعد جب اچانک غیبت ہو جائے گی تو صاحبان ایمان کہیں پاگل نہ ہو جائے, صاحبان ایمان کہیں گمراہ نہ ہو جائے. ہر وہ نبی جو دنیا سے قائم ہوا اس کے بعد اس کے ماننے والے گمراہ ضرور ہو. حضرت ادریس کے ماننے والوں نے بت بنا دی, حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا. اب مسئلہ یہ تھا, یہ گیارہویں امام کی ذمہ داری تھی کہ امت آنے والے زمانے کے لیے اتنا تیار کر جائے کہ غیبت کے باوجود یہ امت پاگل نہ ہو صدمے میں, گمراہ نہ ہو غم میں, سیدھے راستے پہ چلتی رہے. گیارہویں امام کو پروردگار صرف 6 سال کی امامت دی. میں 2 سوال آپ سے کر رہا ہوں. پہلا سوال, ائمہ طاہرین میں سے سب سے کم امامت کی مدت یا ڈیوریشن آف امامت کس کا؟ 11ویں کا, صرف 6 سال. مولا علی سے لے کے 10ویں امام تک دیکھ ڈالی, یہ شارٹیسٹ ڈیوریشن آف امامت, اس سے کم اور کسی امام کی امامت نہیں. اور سیکنڈ ینگیسٹ امام سے 13 معصومین, اب 12 اماموں. دیکھیں امام زمانہ کو چھوڑ, اس لیے کہ ان کی امامت کتنی ہے اور ان کی عمر کتنی ہے یہ سب تو ظہور کے بعد پتا چلے. ویسے ینگیسٹ امام یا سب سے کم عمر امام, ہمارے 9ویں امام صرف 25 سال, اور ہمارے 11ویں امام کی پوری ایج صرف 28 سال 28. مگر 9ویں امام عمر میں سب سے کم ہے 25, امامت ان کی بہت لمبی. 7 سال کی ایج میں امام بن گئے تو 18 سال امام رہے, ایج کے اعتبار سے ینگیسٹ, ڈیوریشن آف امامت کے اعتبار سے 18 سال. ہمارا 11ویں امام عمر کے اعتبار سے سیکنڈ ینگیسٹ, صرف 28 سال, لیکن امامت کا عرصہ سب سے کم فقط 6 سال. اور اس 6 سال امام بنیادی ذمہ داری صرف ایک, کہ ماننے والوں کو غیبت کے لیے تیار کر. غیبت کی تیاری کے دو طریقے. پہلا یہ تھا کہ خود ہمارا گیارہواں امام ہی لوگوں کے سامنے سے غائب ہو گئے. دیکھیے بارہواں تو ٹوٹل غیبت میں جانے والا, تو یہ سلسلہ گیارہویں نے شروع کر دیا. کیا مطلب؟ ہمارا گیارہواں امام 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوا, اور آج کی جو رات آ گئی نا 8 ربیع الاول 207 ہجری کو سامرہ میں شہید ہوا. 232 سے لے کے 260 28 سال بنے. مگر امامت کب شروع ہوئی؟ جس دن ان کے بابا شہید ہوئے. تو دسویں امام کب شہید ہوئے؟ دسویں امام کی شہادت ہے رجب کی 3 تاریخ, البتہ خوجے حضرات کے یہاں کوئی اور تاریخ, مگر سن سب ایک مانتے ہیں 254 میں دسویں امام شہید ہوئے, 260 میں گیارہویں امام شہید ہوئے, 6 سال بنے نا. اس 6 سال 5.5 سال ہمارا گیارہواں امام قید میں رہا. قید میں رہا. یہ قید کیوں تھی؟ ظالم حکمران کی طرف سے اس قید کا مقصد کیا تھا وہ بھی سن لیجیے. جب امامت دسویں امام تک پہنچ گئی تو ہر ظالم کو معلوم تھا کہ بارہواں اگر آ گیا تو ظلم کا خاتمہ. اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ حدیث رسول ہر ایک کو یاد ہے کہ میرا بارہواں وارث آ کر دنیا سے ظلم کو اس طرح ختم کرے گا جس طرح سے دنیا ظلم سے پہلے بھر چکی تھی, اسی طرح ختم کر کے عدل کو بھر دے گا. یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس واقعے میں 1500 سال لگے. مومنین بھی یہ سمجھ رہے تھے اور ظالمین بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہی بارہواں آئے گا ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ تو آج ہم نے دیکھا کہ 1200 سال گزر گئے اور ابھی تک امام نہیں آئے, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ امام کے نہ آنے کی وجہ مسئلہ ہے کہ خدا بھی ہے اور ہماری لاپرواہی بھی, ہم ہی نہیں چاہتے کہ ہمارا امام آئے. مگر اب یہ بات کل آگے بڑھے. ظالم سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہی بارہواں امام بنے گا وہ جہاد شروع کر دے گا, تو اب ان کی ساری کوشش تھی بارہواں دنیا میں آنے ہی نہ پائے. چنانچہ گیارہواں امام خاص ان کا ٹارگیٹ تھا کہ گیارہویں امام کی شادی نہ ہونے دو. یاد رکھیے گیارہویں امام کی شہادت کے بعد حکمرانوں نے یہی نعرہ لگایا کہ یہ لا ولد مرے ہیں, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, چنانچہ امامت ختم ہو گئی. اور خود گیارہویں امام کے اپنے بھائی وہ مل گئے حکومت کو سپورٹ کرنے, جن کا نام ہے جعفر. جناب جعفر کی پرسنالٹی بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی, یہ کہلاتے ہیں جعفر کذاب, لیکن روایتوں میں ہے کہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی, تو آپ کہلاتے ہیں جعفر تواب. کذاب مانے جھوٹا, تواب مانے توبہ کرنے والے. اور ایک بات میں اور بتا دوں, یہ خود ساری چیزیں ایک الگ موضوع. ہمارے 6ویں امام کا نام بھی جعفر اور 11ویں امام کے بھائی کا نام بھی جعفر, 10ویں امام کے بیٹے 11ویں کے بھائی. 6ویں امام جعفر نام ہے صادق کیوں کہلاتے ہیں؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہے روایتوں, ون آف دا ریزن یہ بھی ہے کہ امام فرماتے کہ کیونکہ اسی نسل میں آگے چل کر ایک اور جعفر آنے والا تھا, اس کا یہ دعویٰ تھا میں ہوں امام, مگر وہ جعفر جھوٹے تھے. اس کے مقابلے میں کہا کہ اسی نسل فاطمہ ایک یہ جعفر آئے ایک وہ جعفر آئے, انہوں نے بھی کہا میں امام ہوں, انہوں نے بھی کہا میں امام ہوں. یہ سچے امام تھے صادق کہلائے, وہ جھوٹے تھے تو کذاب کہلائے. یعنی بارہویں امام کی امامت ایسا میٹر ہے کہ 6ویں امام کے زمانے سے ہی یہ مسئلہ سامنے آ گیا. 6ٹا امام کہاں 11ویں امام کا, لیکن امام نے بتایا کہ چونکہ 12ویں امام کی جگہ پر ان کا چچا جھوٹا دعویٰ کرنے والا, تو ابھی سے 6ٹے امام کا نام صادق آ گیا. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ امام زمانہ کی تیاری سب سے زیادہ 11ویں امام نے کروائی, لیکن سلسلہ تو رسول خدا نے شروع کر دیا. ہر امام کے دور میں بارہویں کا تذکرہ رہا، آج کی رات شب شہادت ہے اس لیے میں ادھر ادھر نہیں جا رہا. تو دیکھیے حکومت کی ساری کوشش یہ کہ دس امام تو بن گئے، گیارہواں پیدا ہو گیا، اب تو بالکل بارہواں آ گیا، بارہویں کو نہ آنے دو. تو طریقہ کیا کہ گیارہویں کی شادی نہ ہونے دو، نہ ان کی شادی ہوگی نہ بارہواں پیدا ہوگا. اور حکومت یہی سمجھتی رہی کہ ان کی شادی نہیں ہوئی. پندرہ شعبان کو ایک واقعہ آپ سنتے ہیں نا کہ نرجس خاتون جیسی قابل احترام روم کی شہزادی مگر کس انداز سے دسویں امام کے گھر میں نہیں گئے، کنیز بنایا گیا. یہ کسی چیز کو چھپانے کا طریقہ، جیسے حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارا کو لے کر جب مصر میں گئے تھے تو ڈر تھا کہ مصر کا بادشاہ انہیں چھین لے گا، باقاعدہ چھپا کے لے گئے. میری بہن رشتے کی بہن بھی تھی، جھوٹ نہیں بولا. وہ تو کچھ مسلمان کہتے کہ تین مرتبہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، لیکن اس طریقہ ہوتا گیارہویں امام کی بیوی اللہ کا رسول حضرت عیسیٰ خواب میں نکاح پڑھا چکے ہیں مگر جس خواب میں نبی آ جائے وہ خواب کہاں رہتا، اس کے باوجود کنیز بنا کے لایا گیا. اس لیے کہ ظالم حکمرانوں کے پاس یہ لکھا تھا کہ بارہویں امام کی والدہ شہزادی ہوں گی. اب ان کے ذہن میں تھا کہ شہزادیاں تو دھوم دھڑکتی اور شان و شوکت کے ساتھ آتی، وہ شہزادیوں کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے تھے. دسویں امام اپنے کسی رشتہ دار کو بھی بیچ میں نہیں بھیجا، ایک غیر مشہور آدمی کو جس کا بزنس کا کنیزے لانا، اس سے کہا کہ جا کے میری بہو کو لے گیا، رات کے اندھیرے میں لاؤ، میرے گھر میں نہ لاؤ اپنے گھر میں اتارو. اس لیے کہ اس آدمی کے گھر میں روزانہ 100 کنیزیں آتی تھی، 200 کنیزیں جاتی تھی، اس کا بزنس یہ تھا. اور پھر پرانے زمانے کے جو مکانات ہوتے ہیں، ہر مکان کا دوسرے مکان میں ایک راستہ کھلتا، رات کے اندھیرے میں وہاں سے نرجس خاتون کو بلایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم حکمران گیارہویں امام کی شادی کو روکنے کی تیاری کر رہے تھے. یہ شادی سے ان کو کیا عداوت تھی؟ شادی سے کوئی عداوت نہ تھی، بارہواں نہ پیدا ہونے پر. جناب نرجس خاتون کے حوالے سے ایک جملہ یہ سن لیجیے کہ جس دن دسویں امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اسی دن فوج نے اس گھر پہ چھاپہ مارا. گیارہویں امام کی امامت کا پہلا دن بنو عباس کی فوج نے اس گھر پہ چھاپہ مارا، اور اس فوج کے ساتھ عورتوں کی بھی ایک فوج تھی. اور یہ عورتوں کی فوج اس لیے بھیجی گئی کہ دسویں امام کی شہادت کے بعد گھر میں جتنی عورتیں، سب کا بدن چیک کیا گیا کہ ان میں کوئی پیگننٹ یا حاملہ تو نہیں. جناب نرجس خاتون کنیز کے طور پہ آئیں اور ظاہری طور پر ان کو کنیز ہی کا اسٹیٹس دیا گیا تاکہ جب فوج چھاپہ مارے، ناکہ بندی کرے، تلاشی لے تو نرجس خاتون کی خصوصیت ظاہر نہ ہو. پتا چلا کہ اس وقت کوئی حاملہ نہیں. جیسے ہی یہ اطمینان ہو گیا ظالم بادشاہوں کہ گھر میں کوئی عورت پیگنٹ ہو حاملہ نہیں، اسی دن گیارہویں امام کو قید کر دیا گیا. یہ سیٹسفیکشن ہے نا کہ بارہویں کے کوئی ابھی دنیا میں آنے کے آثار نہیں، اب گیارہویں کو جیل میں ڈال، ساری زندگی جیل میں رکھو تاکہ نہ شادی ہو اور نہ ہی بیٹا پیدا ہو. گیارہویں امام کی امامت کا پہلا دن قید کا دن. پوری تاریخ امامت یا چوتھا امام ملے گا کہ پہلے دن اسے قید کیا گیا، اور یا گیارہواں ملے گا جسے پہلے دن قید کیا گیا، مگر چوتھے کی بہرحال وہ قید کہ بازاروں اور درباروں میں سے جا کے آخر میں زندہ نشان پہنچ. گیارہویں کو پہلے دن ایک ایسی جیل میں ڈال دیا گیا جو پراپر جیل بھی نہیں. پراپر جیل میں کچھ سہولتیں ہوتی ہیں نا، یہ جیل بھی نہیں. عباسی بادشاہ ہر وقت ڈرتے رہتے کہ رات کو کوئی ریولیشن نہ آ جائے ان کے اگینسٹ. چنا کے جو ان کا بیڈ روم تھا اس کے نیچے ایک ٹنل بنائی جاتی، اور یہ ٹنل شاہی محل سے نکل کے دریا تک جاتی تھی، اور دریا پر ہر وقت ایک بوٹ یا اسٹیمر یا کشتی رہتا تھا کہ اگر راتوں رات کوئی ریولیشن آیا تو بادشاہ اپنے بیڈ روم سے ٹنل کے ذریعے دریا جائے، کشتی میں بیٹھ کے آگے چلا جائے. علامہ رشید فرابی اللہ مقامہ گیارہویں امام کے حالات پر خاصی ریسرچ کی، اور باقاعدہ پورا ان کا 10 مجالس کا ایک سلسلہ جس کے اندر یہ تفصیلات آئی. میں اس لیے یہ بات کر رہا عرض کر رہا ہوں کہ بعض چیزوں کا حوالہ دینے کا وقت نہیں. 9:30 بج گئے، اگر کہ میرے حساب سے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا، مگر جو لوگ سوان آج کا سمجھ کے آئے ہوں گے کہ اب مجلس ختم ہونے والی ہے، ان کے لیے یہ ہوگا کہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا. نہیں، ابھی 1 گھنٹہ ہوا، 5-7 منٹ اور. یہ جو ٹنل یا قید خانہ تھا، یہ کوئی قید خانہ نہیں، ایک آدمی اس میں سے گزر جائے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو بھاگنے کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں نا، یہ بہت تنگ بنائے جاتے ہیں، بہت ہی کنجسٹڈ، ایک وقت میں ایک ہی آدمی جائے. اس لیے کہ اگر سامنے سے کسی نے حملہ کیا تو آسانی یہ ہوگی کہ ایک وقت میں ایک آدمی کا مقابلہ کرنا، دوسرا آ ہی نہیں سکتا، جگہ ہی نہیں. ایسی تنگ تنل 5.5-6 سال میرے 11 امام نے گزارے، جہاں نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ آرام کی جگہ، نہ کھڑے ہونے کی جگہ. وہ خاص طور پہ بنائی جاتی ہے کہ صرف ایک آدمی ایک وقت میں جائے، وہ بھی بڑی مشکل. آپ کو چوتھے امام کی قید یاد ہے، بڑا اچھا ہے کہ یاد ہے، ورنہ قوم اس راستے پہ جا رہی ہے کہ اب اس کا بھی بھروسہ نہیں کہ آگے کیا ہو. 7 امام کی 14 سال کی قید یاد، مگر یاد رکھیے گا کہ 7 امام 21 سال پہلے آزاد رہے، پھر 14 سال قید رہے. 11 امام تو پہلے دن سے لے کے شہادت تک کسی جگہ پہ رہا، مگر اس دوران اس قید خانے میں بیٹھ کر 11 امام غیبت کے سارے انتظامات کر دی. پہلا انتظام تو یہی کیا کہ چونکہ قید میں چلے گئے، امت کے لیے امام آنکھوں سے غائب. آپ کہیں گے کہ اس طرح تو چوتھے امام بھی غائب تھے. نہیں، وہ 1 سال غائب رہے تو 33 سال سامنے آ گئے. آپ کہیں گے 7 امام بھی غائب تھے. نہیں، وہ 21 سال آنکھوں کے سامنے رہے، پھر 15 سال غائب. 11 امام وہ ہے کہ پہلا دن امامت کا آیا. بھائی ابھی تک جب تک ان کی امامت شروع نہیں ہوئی تھی، لوگ مسالہ لے کے 10ویں کے پاس جاتے تھے، حاجتیں لے کے 10ویں کے پاس جاتے. جس دن ان کی امامت شروع، اب لوگ ان کے پاس آنے لگے، پتا چلا غیبت میں. یہ آنے والے امام کی غیبت کی تیاری تھی. ایک تو قید خود ایک تیاری بن، لیکن خالی قید نہیں. اسی قید خانے میں امام اپنے بعض صحابیوں کو بلواتے ہیں. فضل ابن شاہزان کا نام تو آپ نے سنا ہے اس کے علاوہ، اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ مسائل شریعت میں کون کون سے مسئلے ابھی نامکمل رہ گئے. جو نامکمل رہ گئے اس کی حدیثیں میں سناتا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد غیبت شروع ہونے والی. چند صحابی جنہیں اس زمانے میں صحابی کہا جاتا، انہیں آج کے زمانے میں عالم کہا جاتا، ان لوگوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی. اس قید خانے میں دریا کے راستے سے آتے رہے، امام سے اس تنگ سی جگہ پر بیٹھ کر نامکمل مسائل کی حدیثیں لیتے رہے. تو ایک طرف یہ تیاری کی کہ میرا بیٹا جو غائب رہے گا، اگر 2000 سال تک غائب رہے تو 2000 سال کے مسئلوں کا حل ابھی سے بتاتے چلا جائے، کیونکہ میرے پاس اب کوئی مسئلے کا حل بتانے والا نہیں. احسان ہے 11 امام کہ اس قید کے درمیان ہماری نامکمل کتابیں مکمل کروائیں. تیسری چیز بھی سن لیجیے، اور مومنین کرام کے لیے ایک نظام بنا کے چلے گئے کہ اسلام میں خمس کی بہت اہمیت ہے. خالی خمس نکالنا اہم نہیں ہے، صحیح جگہ پر پہنچانا بھی اہم ہے. آج ہمارے یہاں ایک نئی فکر بن رہی ہے کہ بھائی خمس ہم نکال رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ نیکی کے کون سے اچھے اچھے کام ہیں، ہم مرجے کو بھی دیں گے، وہ بھی یہیں واپس اس کو خرچ کرے گا، تو ہم اپنی جیب ہم اپنے ذریعے خود ہی کیوں نہ خرچ کریں. آیت اللہ ہے سیستانی کے پاس، 2 سال پہلے ہندوستان کے زائرین کا قافلہ گیا تھا، یاد ہوگا جو لوگ اس مجمع میں، اور ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں نے مسئلہ رقم مجھے یاد نہیں 70 لاکھ خمس نکالا، مگر خمس کہاں خرچ ہوتا ہے؟ مسجد میں، ہمارے علاقے کی مسجد ٹوٹی ہوئی تھی، ہم نے اس میں لگا دی. آیت اللہ سیستانی نے دو جملے ارشاد فرمائے تھے، زائرین گواہ. پہلا یہ تھا کہ یہ پیسہ نیکی کے کام میں نہیں لگا، یہ سب کچھ حرام اور گناہ. دوسرا یہ جملہ تھا کہ اس مسجد میں اب نماز پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ جس مسجد حرام پیسہ لگ جائے وہاں آپ عبادت نہیں کر سکتے. حرام پیسہ شراب کی کمائی، حرام پیسہ سود کی کمائی، حرام پیسہ جوئے کی کمائی، حرام پیسہ کسی کا پیسہ چھین کر خرچ کرنا، اور حرام پیسہ خمس کا سہم امام اپنی مرضی سے کہیں لگا دینا. یہ سسٹم آیت اللہ سیستانی نے نہیں بنایا، یہ سسٹم ہمارے 11ویں امام حسن عسکری بنا کے گئے علیہ السلام. باقاعدہ ایک نظام بنایا. اب پتا ہے کہ لوگ خمس دیں گے، میں ہوں غیبت میں، جیل میں ہوں، لیکن عوام کے لیے تو غیبت ہو گئی. ایسا نہ ہو کہ یہ خمس اپنی مرضی سے خرچ کرے. باقاعدہ اپنے بابا کے صحابی عثمان ابن سعید، ان سے کہا کہ میں تمہیں نمائندہ بناتا ہوں، سارے شیعہ اپنا خمس تمہیں دیں گے. ان کی بغداد میں تیل اور گھی کی دکان. اچھا حکومت تلاش کر رہی، یہ خمس کس کے پاس جا رہا؟ تو دکان تھی تیل اور گھی، لوگ گاہک اور خریدار بن کے آتے اور چپکے سے خمس کا لفافہ بھی دے دیتے. آج آپ خمس دیں تو کوئی آپ کو قتل کرے گا؟ نہیں. پھر بھی آپ نہیں دیتے. اس زمانے میں اگر کوئی آدمی خمس امام کو دیتا تھا، اسے قتل کیا جاتا، کیونکہ خمس کا مطلب تھا کہ تم نے موجودہ حکومت کو نہیں مانا، تم کسی اور کو مانتے ہو، یہ بغاوت مانی جاتی. مگر خمس کا سارا نظام کون بناتے گئے؟ یہ آغا سیستانی نے نہیں بنایا، یہ آغا خوئی نے نہیں بنایا، یہ ہمارے ان مراجے نے نہیں بنایا، 11واں امام بنا کے گئے. پیسے مجھے لا کے نہ دو. ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا کہ کوئی آدمی جان پر کھیل کر قید خانے پہنچ گئے، امام نے واپس کیا، جاؤ سسٹم کے تحت میرے نائب کو جا کے خمس دو. تو یہ ساری 6 سال کی زندگی لوگوں کو ذہنی طور پر، جسے انگریزی میں کہتے ہیں مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں غیبت کے لیے، نامکمل مسائل شریعت کو مکمل کرا کے جا رہے ہیں، ایک پورا نظام خمس بنا کے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے واجبات ضائع نہ ہونے پائیں. اور سب سے آخر خمس کے علاوہ ساری شیعت کے لیے ایک مرکز بنا دیا. یہ حدیث جو آپ اکثر سنتے ہیں، کس کی حدیث ہے؟ 11ویں کی. فَأَمَّا مِنَ الْفُقُحَائِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَى مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَى فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. مجتہدین میں جا کے دیکھو، جو اپنے نفس کو بچانے والا، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا، حکم خدا کا تابع ہے، عوام فللعوام، عوام کے لیے ہے، ان یقلدو، ہے اس کی تقلید کرے. ایک مرکز بنا گئے تاکہ غیبت، امت گمراہ نہ ہونے پر. یہ ساری تیاریاں 6 سال میں 11ویں امام نے کی. مگر اس سوال، جب ظالم حکمران 11ویں کو مسلسل قید میں رکھا تو پھر 12ویں کی ولادت کیسے ہوئی؟ اسی لیے میں نے ایک لفظ کہا، 6 سال میں سے 6.25 سال قید میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ چند دنوں کے لیے درمیان میں رہا ہو گئے. وہ کب؟ وہ اس لیے کہ یہ ظالم حکمران ویسے تو آنے والے امام سے ڈر رہے تھے. کیوں ڈر رہے تھے؟ کہ وہ آ کے ظالموں کا خاتمہ کریں گے. انہیں پتا ہے نا کہ ہم بھی ظالم، ہم بھی مارے جائیں گے. مگر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ ابھی اسی وقت ان کا تخت خلافت خطرے میں پڑ گیا. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا نا، کہ آپ نے ایک بڑا، آپ کے ذہن میں خیال ہے مثلا کہ بھائی اپنا مکان خریدنا، آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر رہے تاکہ 5 سال بعد مکان خریدیں. اس دوران اچانک کوئی وہ خرچہ آ گیا، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسپتال میں پڑا ہے، پیسے خرچ کرنا. اب آپ کہتے ہیں 5 سال بعد کی بات چھوڑو، پہلے ابھی والے مسئلے کو حل کرو. یا ایسی ایک مثال بن گئی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج جب آپ یہ مجلس سن رہے ہیں، تو رحمت خدا مسلسل نازل ہو رہی ہے. بارش کو ہم نے وہ مقام دیا ہی نہیں جو اسلام نے دیا. جو چار مقامات پر دعا کرنے کی بڑی تاکید ہے, چار موقع, ان میں سے ایک ہے جب بارش نازل ہو رہی ہے رحمت خدا کے دروازے کھل جاتے ہیں. بارش کی وجہ سے عباسی خلیفہ کا تخت خطرے میں پڑ گیا تھا اور وہ مجبور ہو گیا تھا 11ویں امام کو رہا کرنے پر. واقعہ تو آپ کو یاد آ گیا کہ 255 یا 256 ہجری کی بات, ایک عیسائی راہب سامرہ شہر میں ایسے عالم میں آیا کہ جب بارش کی ضرورت تھی اور بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, اور آ کر اس نے کہا سنو میں اپنے مذہب کی سچائی کا معجزہ لے کے آیا ہوں, میں جب چاہوں گا بارش شروع ہو جائے گی, میں جب چاہوں گا بارش رک جائے گی, اور یہ اس لیے ہے کہ میرا مذہب عیسائیت برحق. اور واقعا اس نے یہ معجزہ دکھایا. جب لوگ کہتے ہیں بارش برساؤ, وہ جاتا ہے ایک بار اپنے بند ہاتھ آسمان کی جانب پھیلاتا ہے, بارش ہونے لگتی ہے. اور جب لوگ کہتے ہیں بہت بارش ہو گئی روک دو, وہ ایک بار ہاتھ نیچے کرتا ہے, بارش رک جاتی ہے. آج اتنا پڑھا لکھا زمانہ پھر کافر مختلف معجزات دکھا کر ہماری عورتوں کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ بات بات میں آئی. تو وہ تو واقعا ایسا زمانہ تھا کہ ابھی عرب کے ذہن میں جاہلیت تھی, لوگوں نے کہا عیسائیت اتنا اچھا مذہب, ایسا لگ رہا ہے کہ یہی سچا مذہب, یہ بارش معجزہ. عباسی حکمران گھبرا گیا. اس کی خلافت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ رسول کا جانشین اپنے آپ کو کہتا. تو اگر لوگ رسول کو ماننے ہی چھوڑ, جب رسول کو نہ مانے تو جانشین کیسے چلے گا؟ گھبرا گیا, ہاتھ پاؤں بھول گئے. آخر اس نے سوچا کہ رسول کا جو اصلی جانشین, یہ ظالم ایک ایک بات جانتے تو ہیں, اس سے مدد لی جائے تب تو میری حکومت بچے. چنانچہ قید خانے میں سواری بھجوائی گئی. اے فرزند رسول, آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے, آپ نے سنا ہوا واقعہ مشہور. امام تشریف لا, وہ راہب کو بلایا گیا. اسے بھی یہ پتا تھا کہ عالم اسلام کی آخری شخصیت آ رہی ہے, اگر میں نے ان کو بھی ہرا دیا تو پھر تو میرا سکہ جم گیا اور میرا کلمہ چل گیا. آپ کے ہی اس نے معجزہ دکھا دیا. عباسی حکمران گھبرا گئے. فرزند رسول, آپ کے آنے کے بعد بھی یہ معجزہ دکھا رہا ہوں. امام نے کہا سپاہیوں سے کہو کہ اس کے ہاتھ کی بند مٹھی کو کھولے. سپاہی دوڑ کے گئے, مٹھی کھولی, ایک چھوٹی سی ہڈی اس کے ہاتھ میں نظر آئی. امام نے کہا یہ لے کر آؤ اور اسے چھپا دو. کہا اب دکھا معجزہ. اب کوشش کر کر کے تھکا جا رہا ہوں, ایک قطرہ پانی کا نہیں برس رہا. مجمع کے سامنے عجیب بات آ گئی. آج تک 100 مرتبہ اس سے کہا گیا, 100 مرتبہ جب چاہا پانی برسایا, جب چاہا پانی روکا, اور آج ایک بار بھی طاقت نہ رہی. لوگ گھبرا کے امام کی جانب بڑھے. 99% لوگوں نے تو امام کو دیکھا ہی پہلے دن تھا. ایک دوسرے کو کوہنی مار کے پوچھ رہے ہیں یہ ہے کون. عباسی حکمران کا جملہ فرزند رسول, لوگوں کے کان کھڑے ہوئے, یہ رسول کا بیٹا. وہ کہتا ہے فرزند رسول ذرا وجہ تو بتائی. کہا کہ اس کے ہاتھ ایک نبی کے جسم کی ہڈی, اور نبی کے جسم کی ہڈی کی خصوصیت یہ کہ جب اسے آسمان کے سامنے کرو گے رحمت خدا نازل ہو جائے گی. بعض لوگ جاہل منطقی ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, ہر جگہ منطق لانا چاہتے ہیں. لوگ ایسے لوگ بھی آج کل ہیں جو کہتے ہیں واقعہ جھوٹا, جو کہ نبی کا بدن قبر میں کبھی خراب ہی نہیں ہوتا تو یہ نبی کے جسم کی ہڈی کہاں سے آ گئی؟ یہ کس نے کہا کہ یہ کسی نبی کے قبر کے بوسیدہ جسم سے ہڈی لے کے آیا؟ نبی کی انگلی کٹ سکتی, نبی کا دانت ٹوٹ سکتا, نبی کے سر پہ اگر کوئی تلوار مارے تو ہڈی کا ٹکڑا ٹوٹ کے گر سکتا, اور گرے ہیں واقعات. دندان مبارک شہید ہونے کا واقعہ، بعض انبیاء کی انگلیاں کاٹے جانے کا واقعہ، جناب زکریہ کے آرے سے چیرے جانے کا واقعہ، ہڈی سے بھی لوگوں کے ذہن میں تصور آتا ہے اتنی بڑی ہڈی، ارے مٹھی میں آ گئی اتنی معمولی، ایک دانت بھی اگر ہے تو کافی، وہ بھی ہڈی کہہ جاتی ہے، دانت بھی اگر ہے تو کافی۔ اس لیے میں نے کہا کہ بعض لوگ جاہل بھی ہوتے ہیں منطقی بھی ہوتے ہیں، یہ عجیب بات، علم ولم رکھتے نہیں ہیں اعتراض کرنے کو سب سے آگے۔ خیر واپس آ گئی اصل واقعہ، اب پبلک کے سامنے گیارہویں امام کا ایسا معجزہ آ گیا، ہر آدمی پوچھ رہا ہے یہ رہتے کہاں۔ لوگوں نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ دیکھا عباسی خلیفہ ان کو بلوا کے لایا، اس سے پوچھو۔ خلیفہ سے پوچھا گیا یہ کہاں رہتے ہیں، اب خلیفہ کیا کہے، جیل میں رہتے ہیں، اب کیا کہ پھنس گیا ہو، کہا نہیں نہیں وہ میرے بہن کے پیچھے جو مکان ہے اس میں رہتے ہیں، اب مجبوراً اسے اب امام کو اس مکان میں بھیجنا پڑا، اب وہی وہ تاریخیں تھی جس سے بارہویں کی ولادت کے انتظام ہو۔ مگر یہ مومنین کرام ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ عام مومنین کا جوش سودے کا ابال ہوتا، تین مہینے چار مہینے تو پبلک کی نگاہ رہی، پھر لوگ اپنے اپنے دھندے میں لگ گئے، اور دوبارہ ہمارا گیارہواں امام قید میں چلا گیا۔ میں نے بارش کے ایسے سخت موسم آپ کے سوا گھنٹے تو ابھی تک لے لیا، ابھی پانچ منٹ مسائل بھی پڑھنا، میں معذرت خواہوں، لیکن چونکہ آج کی رات شب داری کی رات ہوتی ہے، شہادت کی رات، اور ایسی بڑی شہادت، ایسی بڑی کا مطلب کیا ہے ابھی سمجھاتا ہوں، اس لیے بیان ذرا لمبا ہو، انشاءاللہ کل ڈیڑھ بجے دوپہر کو مغل مسجد کی مجلس میں الوداعی مجلس کے حوالے سے بات کروں، اور کل رات کو یہاں کی مجلس نماز سے فوراً بات شروع نہیں ہوگی، آپ جلوس میں شرکت کے لیے جائیں گے، آتے آتے وقت لگے گا، 8:30 بجے کل بیان ہوگا، پرسوں کے کل غم کا بیان نہیں ہے، خوشی کا بیان، تو مصائب والا وقت بھی ذرا سا بچ جائے تو آج کی طرح سے اتنی لمبی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنی مجلس کو اس لیے بھی ختم کریں کہ جلوس برآمد ہونے والا، آپ حضرات کی اور مصروفیات ہیں، اور مجھے بھی بہت دور شہر کے دوسرے سرے پہ ابھی ایک مجلس پڑھنے اور جانا۔ مومنین کرام کا جب جوش ٹھنڈا پڑ جاتا تو یہ تو سامرہ کے عام مسلمان تھے، معجزے کی وجہ سے متاثر تو ہوئے پھر اپنے اپنے دھندے میں لگ گئے، اور امام کو دوبارہ قید میں بھیجا گیا۔ مگر پانچ سال تک مزید امام قید میں رہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب نرجس خاتون کو مکان کے تہخانے میں منتقل کر دیا گیا، وہیں پر بارہویں کی ولادت ہوئی، وہیں بارہواں زندگی گزار رہا۔ 5 سال کے بعد ایک عجیب واقعے کے ذریعے سے ظالم حکمران کو پتہ چلا کہ تمہارا سارا منصوبہ ناکام، ان کے یہاں بیٹا پیدا بھی ہو گیا، 5 سال کا بھی ہو گیا، گھبرا گیا۔ گیارہویں امام کو اب جو اس نے دیکھا کہ یہ تو صاحب اولاد ہو گئے، اور جب میں سوچ رہا تھا کہ ان کی اولاد نہ ہونے دو، میری وہ سازش ناکام ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ دو اماموں کا مقابلہ کرنے سے بہتر یہ کہ ایک امام کو تو زہر دے کے شہید کیا جائے اور دوسرے کو بھی فوراً گرفتار کیا جائے۔ بلکہ ہمارے بعض علماء نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ جیسے غالباً گجراتی میں ایک کتاب ہے ملا جعفر شریف دیو جی کی، امام زمانہ کے حالات، اس میں یہ واقعہ ہے کہ جس سے عباسی خلیفہ کو پتہ چلا کہ بارہویں پیدا ہو گئے، ایک عجیب واقعہ تھا، مگر اب وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ جیسے اس کو پتہ چلا، اب روزانہ گھر پہ چھاپے پڑتے ہیں، مگر بارہواں تو غائب ہے، پہلے دن سے غائب ہے، نرجس خاتون کا انتقال ہو گیا، جب بارہواں ان کے ہاتھ نہ لگا تو انہوں نے سوچا ایک ہی طریقہ، گیارہویں کو زہر دے کے شہید کرو، ضرور باپ کا غم کرنے اور باپ کے جنازے کو کندھا دینے بیٹا آئے گا. بارہویں کو گرفتار کرنا مقصود ہے، اس لیے گیارہویں کو زہر دیا. معلوم تھا کہ عام بیٹا بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بابا کا لاشا پڑا ہو اور وہ نہ آئے. یہ تو معصوم باپ کا معصوم بیٹا. چار ربیع الاول کو گیارہویں امام کو زہر دیا گیا، بارہواں امام پردہ خیبت میں. زہر ایسا ہے کہ رفتہ رفتہ اثر کر رہا. دیکھیں ظالم حکمرانوں نے جان بوجھ کر ایسا زہر دیا تاکہ بارہواں امام کسی وقت باہر آ جائے. زہر آہستہ آہستہ اثر کر رہا، بارہواں امام تڑپ تڑپ کے رہ جاتا. ہائے میں بابا کے بستر کے قریب چلا جاؤں. ایک بار پہنچے تھے، آج سات ربیع الاول کے تھے، کیونکہ آج گیارہویں امام پر زہر نے مکمل طریقے سے غلبہ پا لیا. سارا بدن زہر کی وجہ سے سوج گیا. بارہواں امام برداشت نہ کر سکا، غیبت کے پردے کو ہٹا کے بابا کے قریب آ گیا. گیارہویں نے دیکھا، کہا بیٹا فوراً دوبارہ غیبت میں چلے جاؤ، تمہارا غم اپنی جگہ پر، مگر اس وقت دین کی مصلحت یہ ہے کہ تم سامنے نہ آنے پاؤ. اللہ اللہ، اہل بیت کے گھرانے کے مصائب ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی مثال بھی سوائے اس گھرانے کے اور کہیں نہیں ملتے. وہاں کربلا میں ایک جوان بیٹا ہے، بابا کو سر سے پیر تک زخمی دیکھتا ہے، گھبرا کے کہتا ہے بابا آپ اتنے زخمی ہو گئے، میرا چچا عباس کہاں چلا گیا، میرا بھیا علی اکبر کہاں چلا گیا. وہاں مصلحت خدا سے بیماری آ کے راز ذریعہ بنی کہ بیٹا باپ کی مدد نہ کر سکا، اور یہاں خود گیارہویں نے کہا بیٹا غیبت میں چلا جا، دین اس وقت تیری غیبت چاہتا. مگر عزاداروں، یہ بارہواں امام تڑپ کے کیوں نکلا تھا؟ اس لیے کہ آج سات ربیع الاول کو میرا گیارہواں امام اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ نماز کے لیے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. یہ یاد رکھیے، اہل بیت اطہار کے جاؤں، اگر کبھی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی جائے نا، سمجھ لیجئے قیامت ہے قیامت. اس لیے کہ زینب کبریٰ نے شام کے قید خانے میں سنت نماز بیٹھ کے پڑھی تو سید سجاد کو یقین نہ آیا، وہ کہ اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. ہائے میرا گیارہواں امام اس وقت کتنا ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے کہ واجب نماز کے لیے بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. نماز بیٹھ کے پڑھی، فجر کی نماز لیٹ کر پڑھی. اللہ اللہ، میرا مولا علی پاؤں میں تیر لگا، رسول نے کہا جب علی نماز میں جائیں تو تیر کھینچنا، اس لیے کہ نماز میں اہل بیت اپنے ہر دکھ کو بھلا دیتے ہیں، مگر میرا گیارہواں امام ارے کتنا کمزور ہے کہ نماز لیٹ کے پڑھ رہا. اور پھر سورج نکلا، گیارہواں امام شہید ہو گیا. ایک مرتبہ امام کا جنازہ تیار کیا گیا. عزاداروں، جب کوئی مرتا ہے نا تو اس کے وارث کو پرسہ دیا جاتا ہے. آج ہم اور آپ کسے پرسہ دینے جا رہے ہیں؟ آج چلیے امام زمانہ کے پاس. اے میرے زمانے کے امام، یہ سارے مومنین اور یہ مومنہ آپ کے دروازے پہ آئے، آپ کا بابا مارا گیا، ارے ہم سے اپنی یتیمی کا پرسہ لیجئے، 5 سال کی عمر ہے، آئیے ہم پرسہ دیں. اور وہ دیکھیے امام کے گھر میں نماز شروع ہوئی، نماز جنازہ کے لیے گھر والوں نے صفیں باندھی. ایک بار بارہویں امام کے چچا آگے بڑھے، مصلی پہ نماز پڑھانا چاہتے ہیں. میرا امام زمانہ برداشت نہ کر سکا، غیبت کا پردہ ہٹایا، مصلی پر آئے، چچا کو ہٹایا، بابا کی نماز میں پڑھاؤں گا. ایک بار نماز پڑھائی، جنازے کو گھر سے جاتا دیکھا، تابوت سامرہ میں دفن ہوا. اے میرے امام زمانہ، آپ نے بتا دیا
کہ معصوم بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو بغیر نماز کے نہیں دیکھ سکتا, لیکن ہائے وہ کربلا کا معصوم بیٹا, بابا مارا گیا, نہ غسل دیا جا سکتا نہ کفن پہنایا جا سکتا, ارے میں تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا. اے میرے یتیم امام زمانہ, آپ پر یتیمی آئی, آپ پر یتیمی آئی, مگر تنہا یتیمی آئی, کربلا کے یتیموں پر خالی یتیمی نہیں آئی, بدن پہ کوڑے پڑتے ہوئے یتیمی آئی, رخسار پہ تماچے لگتے ہوئے یتیمی آئی. آئے آپ نے بابا کے لاشے کو صحیح سالم جاتے دیکھا, کربلا کے یتیم بابا بھی مارے گئے, گھوڑے بھی دوڑائے جا رہے, لاشا بھی پامال کیا. خدا بندہ آج میرے امام زمانہ یتیم ہوئے, آج میرا وہ امام اس دنیا سے رخصت ہوا کہ جس کی شہادت نے ہم سب کو یتیم کر دیا, یعنی خیبت کا حال, تجھے واسطہ خیبت کے مصائب کا, تجھے واسطہ حسن عسکری پر ڈھائے جانے والے ان مظالم کا. بانیان مجلس اور حاضرین مجلس اور ہر مومن اور مومنہ کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہم سب کے تمام مرحومین, خصوصت جن کے لیے آج ایصال ثواب ہے, پانیان و حاضرین کے دیگر تمام مرحومین, ان کی مغفرت فرما. خدا بندہ ان مظالم کے اختتام کے لیے انہی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس ہے.